بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خير خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وقرآن الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. معزز سامعین و عالی قدر احباب، سورہ بقرہ کی 30ویں آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم اس زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والے ہیں، جس کے جواب میں ملائکہ کہتے ہیں کہ خدایا، کیا تو ایسے کو بھیجنے والا ہے جو اس زمین پر فساد پھیلائے گا اور اس زمین پر خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیرا احترام کرتے ہیں؟ اور خداوند متعال ان کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی خداوند متعال نے ایک ایسا جواب دیا کہ جس کے آگے ملائکہ خاموش ہو گئے، کیونکہ ظاہراً خدا مطلق علم ہے، جتنا بھی علم ہے وہ سب خدا کے ہاں ہے، اور خدا جسے جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. لذا خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لذا یہ جو فساد ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس 9 دن میں یا اس عشرہ ثانی میں، وہ چیز ہے جو کہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جس کا انسان انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر فساد نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی جو خلقت ہوئی اس میں جو غریزہ خداوند متعال نے رکھا شہوت اور غضب، وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر یہ اعتدال سے خارج ہو جائے، نارمل لیول سے باہر نکل جائے، تو انسان فساد کا شکار ہوتا ہے. لہذا جو بھی اس چیز کا انکار کرے کہ مجھ میں فساد نہیں، عزیزان، وہ گمراہی کا شکار ہے. جاہل، کئی قسم کے جاہل ہوتے ہیں. ایک جاہل وہ ہے کہ جس کو علم ہے کہ مجھے نہیں معلوم، وہ جاتا ہے علم کے پیچھے. ایک جاہل وہ ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اس کو معلوم نہیں، مگر وہ کسی قسم کی بات نہیں کرتا. اور خطرناک ترین جاہل وہ ہے جو یہ جانتا ہے، یا یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، پھر بھی کسی چیز کے بارے میں رائے دیتا ہے. یہ جہالت کا خطرناک ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ جب علم ہے کہ مجھے نہیں معلوم، پھر بھی زبردستی جواب دینا، کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا. تو عزیزان، فساد ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں ہے، مگر وہ کیا راستے ہیں، کس ذریعے سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے اثر کو کم کر سکتے ہیں. چند راہیں گزشتہ راتوں میں بیان ہوئی، جس میں پہلی راہ یہ تھی کہ ہمیں آگہی حاصل کرنی ہے، ہمیں جاننا ہے ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے، ہمیں کہاں جانا ہے. یہ بہت ضروری ہے عزیزان. دنیا میں جتنے بھی نظام پائے جاتے ہیں، سیکولر سسٹم ہو، کیپیٹلزم ہو، جتنے بھی یہ ازم جن کے ساتھ لگتا ہے، جو سسٹم ہیں دنیا کے، جتنے بھی ادیان ہیں، فرقے ہیں، ان میں جو خامی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ کہاں سے آئے، کہاں ہیں، کہاں جانا ہے۔ غرب نے، ویسٹرن ورلڈ نے یہ جو سیکولرزم اور باقی جو مذاہب کا تعارف کروایا، جس کی وجہ سے اسلام میں کچھ علماء ایسے آئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلمان پیچھے رہ گئے، ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے جانا نہیں۔ ان علماء نے اسلام کو نہ جانا، اور غرب نے جو ہمارے ہاں پروپوگنڈا کیا ہمارے خلاف، اس کا شکار ہوئے، جس کی بارز مثال تاریخ میں ہمارے پاکستان کے ملتا ہے کہ جن کو سر کا خطاب دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ انگریزی تعلیم سیکھیں تاکہ وہ انگریز کا مقابلہ کر سکیں۔ نہیں عزیزان، ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمانوں کا ایک جملہ جب یورپ میں جاتا تھا تو وہ رشک کرتے تھے اس پر، وہ علماء اہل اسلام کو دعوت دیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کی زبان عربی ہوتی تھی۔ اسی لیے جتنی بھی کتب ہائے اسلامی ہیں دوسری قرن میں، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تمام کے تمام ترجمے ہوئے ہیں، عربی سے ترجمے کیے گئے ہیں۔ اور ان علماء اسلام کی غلطی یہی تھی کہ اسلام، جس کو امام خمینی نے صحیح طریقے سے سمجھا کہ ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں ہیں، اور اس کا رابطہ آخرت کے ساتھ کیا ہے، اس رابطے کو امام خمینی نے آ کے قائم کیا اور بتایا کہ معاد ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں پر پلٹ کے جانا ہے، ہم اس زندگی میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں، آخرت کی کھیتی ہے یہ۔ مگر وہ علماء اس چیز کا شکار ہوئے، اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام ہی ترقی یافتہ، ترقی پذیر ملک ہے یا ترقی پذیر مسلک ہے، باقی تمام جاہل ہیں، جہالت کا شکار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آنے کے لیے مختلف توجیہات کرتے ہیں، ہم پہلے انسان بندر تھا، بندر سے اس کی شکل تبدیل ہوئی، یا جو بھی ڈارون کی تھیوری اور باقی تھیوریز جو آئیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں، زندگی کرو، موج اڑاؤ، دنیا ہی سب کچھ ہے اور آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، اس دنیا کے بعد مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، امام خمینی نے آخر اس تھیوری کو ختم کیا، اور یہ جو انقلاب اسلامی برپا ہوا اور یہ جو اسلامی نظام اب تک جو قائم ہے وہ اس کی بنیاد یہی ہے۔ تعارف کروایا۔ عزیزان، فساد ہر جگہ ہے، فساد سے بچا نہیں جا سکتا، مگر اگر ہم کچھ چیزوں کی رعایت کریں تو ہم اس فساد کے اس مرحلے سے باہر نکل کر اعتدال تک پہنچ سکتے ہیں۔ کل جو راستہ بیان کیا گیا وہ یہی تھا کہ آگہی کے بعد، دینی مبانی، دینی تعلیمات کو مضبوط کرنے کے بعد، فساد کے زمینوں کو ختم کرنے کے بعد، انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک رول ماڈل کا انتخاب کرے، ایک آئیڈیل کا انتخاب کرے، اور بیان کیا کہ ہم انجانے میں بھی آئیڈیل کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر کسی نوجوان کے آپ کپڑے دیکھیں، اس کا حلیہ دیکھیں، اس کے بال دیکھیں، اس کے داڑھی رکھنے کا انداز، بات کرنے کا بعض لوگوں کا انداز بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی شخصیت کو دیکھ کے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسا کہا گیا کہ انسان تین اقسام میں ہیں، پہلی قسم وہ ہے کہ جو اندھی پیروی کرتے ہیں، جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین سے کہتے تھے کہ تم دین الہی پر کیوں نہیں آتے، کیوں ان بتوں کی پرستش کرتے ہو، تو وہ جواب میں یہی کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے آئے ہیں، ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ عزیزان، آج بھی جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں، اپنے مسلمان مومنین بھائیوں کو کچھ بات کہتے ہیں کہ عزیزان قرآن میں اس طرح سے نہیں آیا، روایات میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، پھر ہمیں یہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے باپ دادا اس چیز کی پیروی کرتے تھے، ہم بھی یہی کام کریں گے، ہم نے تو کبھی اپنے والد کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ آگاہی ضروری ہے، پہلا قدم فساد سے مقابلے کا آگاہی ہے، آگاہ ہونا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے منفی آئیڈیل کی پیروی کرتے ہیں۔ جب جہنم والوں سے، قرآن مجید میں سورہ مدثر کی 45 آیت، جب جہنم والوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں جہنم میں آئے، تو جواب دیں گے کہ ہم یہ جانتے تھے کہ جن کے ہم پیروی کرتے تھے وہ برے راستے پہ چلتے تھے، ہم جان بوجھ کر، کیونکہ جانتے تھے جب جہنم میں ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم برے لوگوں کی، بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ عزیزان، جب پولیس کسی چور کو پکڑتی ہے، پہلا سوال پولیس کا کیا ہوتا ہے؟ کیوں چوری کی؟ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میرے دوست، میرے احباب، کسی نشے کو پکڑا، کیوں اس کام میں مبتلا ہوئے؟ میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ اس طرح سے تھے۔ کسی ڈاکو کو پکڑا جائے، وہ پورا گینگ پکڑواتا ہے، اپنا پورا ٹولہ ہوتا ہے ان کا۔ یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ جان بوجھ کر، یہ منفی آئیڈیل کی پیروی کرنا آگہی کے ساتھ، جانتا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو اس کردار کا حامل ہو جائے گا، مگر پھر بھی ان کی پیروی کرتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں جو تیسری قسم ہے لوگوں کی، اس کے اندر آنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جان کر، آگہی حاصل کر کر، علم حاصل کر کر، اچھے لوگوں کی پیروی کرو۔ اور اچھے لوگ کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس کے علاوہ نہیں ہے اس دنیا میں کوئی۔ اور کل میں نے بیان کیا کہ ہم مولا علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بچپن سے، جب سے انہوں نے آنکھ کھولی تو رسول کے دامن میں تھے۔ علی ابن ابی طالب کا ہر کردار، ایک ایک کردار، ایک ایک فعل، ایک ایک بات تصدیق کرتی ہے کہ یہ رسول کی پیروی میں تھے، تصدیق کرتی ہے کہ ان کے لیے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات اقدس تھی۔ اور رسول اللہ کی ذات اقدس کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی خداوند عالم نے اگر انسان کو خلق کیا، قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر بھیجا، اور یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ انسان کمال تک پہنچے، اور کمال کا بہترین نمونہ رسول اکرم کی ذات کو قرار دیا، اور اسی رسول کے آغوش میں ایک بچہ پال کر دکھایا کہ یہ کس طرح سے میرے رسول کی پیروی کرتا ہے، اور جب یہ پیروی کرتا ہے تو اس کو ہم امامت کا منصب دیتے ہیں۔ مجھے ایک شعر اپنے استاد کا یاد آ رہا ہے، جب میں کالج میں تھا اور جا رہے تھے، آخری ایام میں ہوتا ہے کہ لوگ اسٹوڈنٹس ڈائریاں بناتے ہیں، اساتذہ سے مختلف چیزیں لکھواتے ہیں کہ کوئی نصیحت لکھیں، تو میرے استاد نے اپنا ایک شعر لکھا، اور وہ یہ تھا کہ در پہ زہرا کے اگر کوئی بھی عزت پا جائے، در پہ زہرا کے اگر کوئی بھی عزت پا جائے، پھر تو بن مانگے ہی دنیا میں وہ جنت پا جائے، صدقے کیا چیز ہے آغوش جناب زہرا، اس میں پل جائے جو بچہ وہ امامت پا جائے۔ عزیزان، یہ گودے معمولی گودے نہیں ہیں، یہ ہستیاں معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں، علم کے ساتھ ان کے پیچھے چلیے، اور علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے فرامین کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں آج اگر خدا کے اوپر ایمان کمزور ہے، اگر کچھ لوگ شک کرتے ہیں خدا کی وحدانیت پر، خدا کے صفات کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کیا۔ عزیزان، نہج البلاغہ کی پہلے دو خطبے صرف پڑھ لیجئے، پورا نہج البلاغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پہلا خطبہ اور دوسرا خطبہ، آج یہ کام کیجئے گا ضرور، جا کر پڑھ کے دیکھیے خدا کے صفات کس طرح سے مولا علی بیان کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے بارے میں کسی نے شریک لا دیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، خدا کی صفات ایسی ہیں کہ جس کی مثل نہیں ہے۔ یہ خطبات کیوں مولا علی علیہ السلام نے بیان کیے؟ یہ جو ہم تک کتابیں پہنچی ہیں، کیا ہم نے آج تک ان کا مطالعہ کیا؟ علی علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی۔ کل میں نے عرض کیا کہ جور جڈا مسیحی تھا، کہتے 200 مرتبہ میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا۔ ابن ابی الحدید، جنہوں نے نہج البلاغہ کی بہترین شرح تفسیر، جس طرح قرآن کی شرح لکھی ہے کئی جلدوں پر، کہتے ہیں کہ صرف 221 خطبہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھا، باقی خطبے تو اپنی جگہ پر۔ یہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، آئیڈیل ہیں، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے کیونکہ نمونوں کی بات ہو رہی ہے، آئیڈیلز کی بات ہو رہی ہے، ہم نے پیروی کرنی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کچھ اعمال ہیں جو محبوب ترین اعمال ہیں، یعنی رسول اکرم کے نزدیک کچھ اعمال ہیں، کچھ عمل ہیں جو محبوب ترین اعمال میں سے پائے جاتے ہیں. پہلا عمل یہ ہے، رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عمل بہت پسند ہے کہ بڑے بچوں کو سلام کریں. اللہ اکبر، بڑا ہو بزرگ ہو، جبکہ کہا گیا کہ ادب و احترام میں ہے کہ بچہ پہل کرے، مگر رسول کیا فرماتے ہیں؟ مدینے کی گلیوں میں جب رسول اللہ نکلتے تھے تو تاریخ گواہ ہے کہ رسول پہل کرتے تھے سلام کرنے میں بچوں کو. عزیزان، جب یہ کردار ہوگا، کیا بچہ خود بڑھ کر سلام نہیں کرے گا ہر شخص کو؟ سلام کا جواب واجب ہے. جب آپ سلام کرتے ہیں اور آگے سے جواب نہیں ملتا تو سکھانے کا موقع ہے بچے کو، بیٹا جواب واجب ہے، سلام کرنا واجب نہیں. معاشرے میں دیکھیں کس طرح سے یہ اچھائیاں پھیلائی جا رہی ہیں. سوال ہوتا ہے، قرآن میں خداوند متعال قیامت کے دن جنت میں جنت والے کیا کہیں گے ایک دوسرے سے، کیا گفتگو ہوگی ان کے درمیان؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، قالوا سلاما سلاما، ایک دوسرے سے سلام کریں گے. اتنی عظیم ذکر ہے، اتنا عظیم ذکر ہے کہ جس کو رسول فرماتے ہیں بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ بڑے بچوں کو سلام کریں. اور دوسرا عمل جو رسول اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ فقراء کے ساتھ، وہ جو پست طبقہ ہے، جو نادار طبقہ ہے، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو، بہت پسند ہے یہ رسول اللہ کو. مدینے میں ایک شخص آتا ہے، مسافر ہے، جیسے ہی مدینے میں داخل ہوتا ہے تو امام حسن علیہ السلام اس کو ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ لگتا ہے تو مسافر ہے، تھکا ہوا آیا ہے، تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، تجھے بھوک لگی ہوگی، ایسا کر کے فلاں جگہ پر جا اور اس مکان پر کھانا دے رہے ہیں، جتنا دل چاہے تیرا کھانا کھا لے، ادھر کپڑے بھی ہیں، نہانے دھونے کا بھی انتظام ہے. یہ شخص جاتا ہے، فریش ہوتا ہے، کھانا کھانے لگتا ہے تو ایک لقمہ منہ میں رکھتا ہے، کچھ کھجوریں سائڈ پہ رکھتا جاتا ہے. وہاں پر موجود خدام یا خادمین جو تھے وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ بتاتا ہے کہ اس حلیے میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو غربت کے عالم میں تھا، مدینے کے راستے میں کھڑا تھا، اس نے مجھے یہاں کا راستہ دکھایا، میں نے اب اپنے سفر کو ادامہ دینا ہے، جانا ہے واپس، میں اس کے لیے جمع کر رہا ہوں. تو خادم کہتا ہے یہ اسی کا ہی تو دسترخوان ہے، فقراء کے لیے انتظام کیجیے. اسلام کامل ترین نظام ہے اس دنیا کا، اس عالم کا. اگر ہم وقت پر خمس دیں، وقت پر زکوٰۃ دیں، مستحقین تک اگر یہ پہنچے تو ہمارے معاشرے میں یہ جو غربت ہے یہ ختم ہو جائے. مگر کیونکہ ہم صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے، اس لیے یہ سب مسائل ہمیں نظر آتے ہیں عزیزان. اور تیسری چیز جو رسول اکرم کو بہت پسند ہے ایک عمل، وہ یہ بیان ہوتا ہے کہ رسول خدا کو گدے پر بیٹھنا اچھا لگتا تھا. عزیزان، گھوڑا اس زمانے کی پجارو تھی، اس زمانے کی پجارو یا 4x4 جو بھی ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، وہ گھوڑا ہوتی تھی، اور گدا جیسے موٹر سائیکل ہو، جیسے سائیکل ہو. کیوں رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے یہ عمل پسند ہے کہ کوئی شخص بجائے اس کے کہ گھوڑے پہ جائے وہ گدے پر سوار ہو؟ عزیزان، فقراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملتا ہے. ایک اور درس جو اسی سے نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں پر اپنی نظر رکھے. ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس گاڑی ہے تو اس کی طرف نظر رکھو جس کے پاس موٹر بائک ہو، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ سائیکل والے پہ نظر رکھے، کسی کے پاس سائیکل ہے وہ اس پر نظر رکھے جو روزانہ پیدل کام پر جاتا ہے. اور اگر کوئی پیدل کام پر جاتا ہے اور اس تین وقت کا کھانا کھاتا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ تم اس کی طرف نظر رکھو جو دو وقت کا کھانا بڑی مشکل سے کھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو خدا کا شکر ادا کرو گے. خدایا تیرا شکر ہے کہ میں اگر موٹر سائیکل پر جا رہا ہوں مجھے وقت کم لگتا ہے، مجھے اتنا پاؤں نہیں لگانا پڑتا. جو سائیکل پر جاتا ہے اس کو کہا گیا کہ تم پیدل چلنے والے کی نسبت دیکھو. خدایا تیرا شکر ہے کہ میرے پاس حد عقل یہ سائیکل موجود ہے، میں اس طرح سے گرمی کے اندر پیدل نہیں جاتا. وہ جس کے پاس تین وقت کا کھانا ہے وہ شکر ادا کرے کہ خدایا تو نے مجھے تین وقت کی روزی ادا کی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں میرے محلے میں، میرے ارد گرد، جو دو وقت کی کھانا بڑا مشکل سے لیتے ہیں، مگر ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے. جس کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، خدایا مجھے بھی ایک موٹر سائیکل دے دے، بائک پر ہے، خدایا مجھے بھی ایک گاڑی دے دے، اور ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر پھر بھی اس کو یہ درجہ نہیں ملتا، اور آخر پہ نعوذ باللہ یہ معاشرے میں مبتلا بے مسائل ہیں، نعوذ باللہ کس چیز کا شکار ہوتا ہے، خدا سے شکوا کرتا ہے، خدایا تو نے مجھے نہیں دیا، خدا کے اوپر الزام ٹھہراتا ہے۔ عزیزان رسول خدا بتا چکے، اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں، امام علی علیہ السلام کا کردار بتا چکا کہ پیوند زدہ کپڑے پہنتے تھے، اپنے جوتے خود ہی سیتے تھے، کیوں یہ کام اماموں نے انجام دیا؟ بتانے کے لیے کہ ہم پست ترین جو طبقہ ہے اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خلوص نیت سے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ دین کے راستے پر کوئی امیر ہو وہ اپنا بیٹا دے، کوئی وزیر ہو، کوئی منسٹر ہو وہ اپنا بیٹا دین کی راہ میں دے؟ نہیں عزیزان، یہ عام طبقہ ہوتا ہے جو خالص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ دین کی پیروی کرتا ہے، انہی کے بچے مدارس میں جا کے پڑھتے ہیں، انہی کے بچے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، معاشرے میں اگر شکر خدا کے ساتھ جتنا تمہیں خدا نے دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو اپنی زندگی میں، تو نیچے والے کو دیکھو۔ میری یہ درخواست ہے اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بزرگان سے، اپنے گھروں میں اس ماحول کی ترویج کیجیے۔ گھروں میں مسائل اسی وقت پیدا ہوتے ہیں، اسی وقت تانے دیے جاتے ہیں جب اپنے سے بڑھ کر کسی دوسرے کو دیکھا جاتا ہے۔ فلاں کے گھر میں تو یہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ عزیزان نیچے والے کو دیکھیے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں ہر ایک کو اس کی ظرفیت کے مطابق دیتا ہوں، جتنا اس کا ظرف ہے اتنا ہی اس کو عطا کرتا ہوں، اور جو اس قانون کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پیروی میں جاتا ہے، وہی شخص رشوت بھی لیتا ہے، فساد میں بھی مبتلا ہوتا ہے، جبکہ جب اس کی نظر نہ تھی اس طرف، دیندار تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، خدا کا شکر ادا کرتا تھا، مگر اب جب اوپر والے کی طرف نظر رکھ رہا ہے، جب کوشش کر رہا ہے کہ اس دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو حاصل کرے، وہ دنیا جس کو امام علی طلاق دے چکے ہیں، جب اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ رشوت میں بھی آگے آگے، فساد میں بھی آگے آگے، بہت سے طریقے ہیں فساد میں مبتلا، معاشرے میں اپنا رتبہ دکھاتا ہے، دوسرے طریقوں سے اپنے کام نکلواتا ہے۔ عزیزان یہ قوانین ہمیں رسول اللہ بتا چکے، ان کاموں پر مولا علی عمل کر چکے۔ میں نے کل بیان کیا کہ ابن عقیل کے ساتھ کیا کیا امام علی علیہ السلام نے، وہ جو گرم لوہا تھا اپنے بھائی کے پاس لے گئے، اور خطبہ نمبر 221 میں فرماتے ہیں امام علی، میرے لیے سخت ترین وقت تھا جب میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے بیٹوں کی بری حالت ہے، بھوک سے اس کے بچوں کی بری حالت ہے، مگر پھر بھی میں وہ نزدیک لے گیا، اور اس گرم لوہے کی وجہ سے میرا بھائی چیخ اٹھا، اور میں نے کہا کہ اے ابن عقیل، اے بھائی، تو دنیا کی اس گرم شدہ لوہے سے ڈرتا ہے، جبکہ میرے لیے مجھے نظر آتا ہے کہ اگر میں تیری خواہشات کے، تیرے کہنے پر، تیری امید پر پورا اترا، تو جہنم کے وہ جو شعلے ہیں جو خدا نے اپنے غضب سے بنائے ہیں، وہ میرے پیچھے آئیں گے۔ فساد سے بچنے کی بھی راہیں ہیں، ان کی طرف جائیے عزیزان۔ کل میں نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں جو رول ماڈل ہے وہ آئمہ علیہ السلام کی ذات ہے، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ یہ آئمہ کون ہے؟ جو علم میں بہترین نمونہ ہے۔ بہت سخت حدیث علم کے بارے میں ہمارے ہاں موجود ہیں، صرف ایک بیان کروں گا اور اسی پر اکتفا کروں گا۔ آئمہ علیہ السلام سے منسوب ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں 30,000 لوگ ہوں، 30,000 پاپولیشن ہو، 30,000 لوگ ہوں، اور اس میں ہمارا ایک شیعہ ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ علم میں، شجاعت میں، غیرت میں، کمالات میں، صفات میں، ہر چیز میں اس 30,000 سے بہتر ہو۔ شیعہ علی اسے کہتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، بہت ساری احادیث ہیں اس طرح، اس سے بھی زیادہ تعداد بیان کی گئی۔ عزیزان اپنے بچوں کو پڑھائیے، علم حاصل کرنے کے لیے ان کو آگے بھیجیے، اخلاق بہترین اخلاق سکھائیے، لوگ ان کو دیکھ کر کہیں کہ یہ شیعہ علی ہے، جبکہ شیعہ علی کی یہی پہچان ہوتی تھی، علوی کی یہی پہچان ہوتی تھی کہ وہ علم میں اخلاق میں بہترین ہیں۔ جب قاضی قضات کا وہ واقعہ جو میں نے نقل کیا کل، کہ مامون نے جو مناظرہ رکھا، قاضی قضات آیا اور اس نے سوال کیا اور امام نے جب جواب دیا تو خاموش ہو گیا، تو پھر امام سے کہا گیا کہ آپ بھی سوال کیجئے۔ امام نے کہا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں سوال کروں اس سے؟ تو قاضی قضات اس جواب کو سننے کے بعد کیونکہ خاموش ہو گیا تو کہتا ہے کہ اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں دوں گا، نہ آتا ہوا تو آپ سے استفادہ کروں گا۔ شیعہ یہ ہوتا ہے، پیروکار نبی یہ ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اے قاضی قضات، یہ بتاؤ کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس کے اوپر ایک مرد کی نگاہ جاتی ہے صبح کے وقت، فجر کے وقت، تو وہ نگاہ اس کی حرام ہوتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو وہ عورت اس پر حلال ہو جاتی ہے، ظہر کے وقت پھر حرام ہو جاتی ہے، عصر کے وقت پھر حلال ہو جاتی ہے، مغرب کے وقت پھر حرام ہو جاتی ہے، عشاء کے وقت پھر حلال ہو جاتی ہے، نیمہ شب میں آدھی رات کو پھر حرام ہوتی ہے، اور فجر کے وقت اگلے دن دوبارہ حلال ہوتی ہے۔ قاضی قضات کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، کہتا ہے میں ایسی عورت کو نہیں جانتا اور نہ مجھے معلوم ہے کہ کس وجہ سے یہ حلال و حرام ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جان لو یہ ایک کنیز تھی کسی شخص کی، کہ جس کو کسی دوسرے شخص نے دیکھا فجر کے وقت، کیونکہ نامحرم پر نگاہ گئی تو وہ نگاہ حرام تھی، وہ عورت حرام تھی اس پر۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے یہ شخص جا کر اس کنیز کو خرید لیتا ہے، وہ اس پر حلال ہو جاتی ہے، ظہر کے وقت اس کو آزاد کرتا ہے وہ پھر حرام ہو جاتی ہے، عصر کے وقت اس سے نکاح کرتا ہے وہ پھر حلال ہو جاتی ہے، مغرب کے وقت اس پر زہار کا تہمت لگاتا ہے پھر حرام ہوتی ہے، عشاء کے وقت وہ زہار کا کفارہ دیتا ہے پھر حلال ہو جاتی ہے، اور رات کے آدھے پہر میں آدھے حصے میں اس کو طلاق دیتا ہے وہ پھر حرام ہو جاتی ہے، اور فجر کے وقت اس کی طرف رجوع کرتا ہے پھر حلال ہو جاتی ہے۔ علم ہو تو ایسا علم ہو۔ عزیزان، اس سے ایک نقطہ میں نے بس نکالنا تھا، وہ یہ کہ معاشرے میں کہا جاتا ہے تین طلاقیں دو تو طلاق، طلاق کہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ عزیزان، یہ واقعہ اس چیز کا ثبوت دیتی ہے کہ جب امام مامون رشید معتصم کے، مامون رشید کے دور میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہی جو طلاق کا نظریہ ہمارے ہاں ہے وہی پایا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو قاضی قضات اشکال کرتا کہ کس طرح سے رجوع کر کے یہ دوبارہ حلال ہو گئے آپس میں۔ جبکہ جو ہمارے برادران لوگ کے ہاں کہا جاتا ہے تین دفعہ طلاق کہہ دیا تو طلاق اس کے بعد حلالہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، طلاق ہوتا ہے پھر رجوع، پھر دوبارہ طلاق دیا پھر رجوع کر سکتے ہیں، پھر طلاق پھر رجوع، تین دفعہ جب اس طرح گزر جاتے ہیں اس کے بعد حلالہ ہوتا ہے۔ یہ مکتب کامل مکتب ہے، جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جن کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کبھی جان لیجئے کہ ان کے ہاں کیا اصول و روش پائے جاتے ہیں۔ حلال محمدی قیامت تک حلال ہے۔ سنت نبوی دو قسم کی ہیں، ایک واجب اور ایک مستحب۔ واجب یہ حلال و حرام ہے، مستحبات میں یہ جو باقی چیزیں آتی ہیں، روش، دوسروں سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ مستحبات میں ہیں۔ جب تک ہمیں اہل بیت کے علوم کے بارے میں پتہ نہ ہوگا کیسے ہم اہل بیت کی پیروی کر سکیں گے؟ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کی نسبت کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں۔ پہلی پریشانی وہ یہ ہے کہ میری امت ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے گی۔ عزیزان، میں بیان کرتا رہتا ہوں یہ کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ عزیزان، یہ خدا حکیم ہے، حکمت رکھتا ہے، جانتا ہے، اس کو ہم سے بہتر علم ہے۔ خدا جانتا ہے کہ رسول کی امت میں تفرقہ ہوگا، خدا جانتا ہے رسول کی امت میں تفرقہ ہوگا، اسی لیے تو یہ آیت نازل کی کہ اے رسول کہہ دو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور وہ رسی کیا ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کی رسی ہے، یہ عروۃ الوثقی یہی ہے، قرآن ہے، اہل بیت ہے۔ اسی لیے تو آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم تک ہماری کوئی حدیث پہنچے اور تمہیں یہ جاننا ہو کہ وہ ہم سے منسوب ہے یا ہم نے کہا ہے یا نہیں، اس کو قرآن کے ساتھ پرکھو. اگر قرآن کی آیات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو اس کو سینے سے لگاؤ، اگر قرآن کی آیات کے مخالف ہو اس کو دیوار پر دے مارو. اتنی وضاحت کر چکے پھر بھی ہمارے معاشرے میں کیوں فساد ہے؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی نماز میں یا دوسرے جگہوں پر دعا کرو تو ضرور دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے خدایا اس کے بعد کہ تو نے ہمارے قلوب کو ہدایت دے دی، اس کے بعد ہمیں گمراہیوں میں مت ڈالنا. یہ جو آیت ہے یہ نماز میں پڑھ کیا کریں. شیعہ ہونا، صرف علی پر ایمان رکھنا، صرف علی کو اپنا امام ماننا، اس چیز کی گواہی نہیں کہ ہم ہدایت سے دوسری طرف نہیں جائیں گے. زبیر، عبداللہ بن زبیر شیعہ علی تھا. جب رسول کی رحلت کے بعد درِ بتول پر آتے ہیں یہ لعین، تو سب سے پہلا شخص جو تلوار اٹھاتا ہے امام علی کے حق مر اور امام کی دفاع کرتا ہے وہ زبیر ہے. مگر یہ زبیر کو کیا ہوا جنگ جمل میں؟ یہ جو فوج لے کے آیا شیعہ علی، شمر جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کی فوج میں تھا، امام کا ساتھی تھا، مگر کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ سوچنے کی باتیں ہیں عزیزان، عبرت لینے کی باتیں ہیں. ہمیں فساد کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، دور کرنا ہے. یہ فضائل اہل بیت اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ ہمارا دل خوش ہو اور اس پر ہمارا یقین ہو کہ ہم جن کی پیروی کر رہے ہیں وہ کامل ترین انسان ہیں اس عرض کے اوپر. یہ فضائل اسی لیے بیان ہوتے ہیں. دوسری پریشانی رسول خدا کی امت کی نسبت وہ یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے فتنے میری امت میں بہت زیادہ ہوں گے. اے میری امت، ان فتنوں سے بچنا، یہ فتنے تمہیں گمراہ کریں گے. اور فتنے کس شکل میں آتے ہیں؟ دوست کی شکل میں آتے ہیں، شیعہ کی شکل میں آتے ہیں، عزیزوں کی شکل میں آتے ہیں، رشتہ داروں کی شکل میں آتے ہیں. جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے، 12,000 لوگوں سے انہوں نے بیعت لی، مگر عبید اللہ نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے، ابن مرجانہ نے کیا کیا؟ اس نے عورتوں کو بلایا، کہا کہ اے عورتوں، اگر شام تک تم نے اپنے مردوں کو اپنے گھروں میں واپس نہ بلایا تو کل میں تمہارے مردوں کو تمہارے سامنے قتل کروں گا. اور پھر کیا ہوا؟ تاریخ گواہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں جناب مسلم، پیچھے سے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. 12,000 افراد ہیں، نماز جماعت ہے، امام جماعت مسلم ہیں. اور آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ جب نماز سے فارغ ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہ رہا. اگر کوئی بچ گیا تو جس گلی، جس رستے سے جا رہے تھے پیچھے سے لوگ غائب ہوتے گئے. عزیزان، شیطان ہر قسم کے روپ میں آتا ہے، ہر روپ ڈھالتا ہے، فتنے بپا کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ٹی وی چینل پر دیکھیں کہ کچھ علماء لگے ہوئے کچھ باتیں کر رہے ہیں، انحرافی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ کہیں کہ یہ تو امامے میں ہے، یہ تو اس لباس میں ملبس ہے. اگر یہ عالم دین ہے یا اس رتبے پر ہے یہ صحیح کہتا ہوگا، نہیں غلط بھی کہہ سکتا ہے. کسی بزرگ کو دیکھ لیا کسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، ہاں یہ تو اپنے آپ کو آیت اللہ کہتا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. نہیں عزیزان، شیطان وسوسہ کرتا ہے. دشمن آپ سے زیادہ آپ کے ارادوں کو جانتا ہے. میں نے بیان کیا کہ امریکہ میں 280 یونیورسٹیز ہیں جو صرف امام زمانہ کے اوپر پی ایچ ڈیز کروا رہی ہیں، 280 یونیورسٹیز. ہمارے پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں جو شیعہ کورس کو الگ رکھتی ہیں، اور پھر اس میں امام زمانہ کے اوپر تحقیق کتنوں نے کی؟ یہ آپ کے سامنے ہے. دشمن جب اتنا آگے ہے ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے گمراہ رہ جائیں. تیسری چیز جو رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے اس چیز کا خوف ہے کہ میری امت شکم پرست ہو جائے گی اور ہوائے جنسی کے پیچھے لگ جائے گی، پیٹ کی پوجا کرے گی اور غریزہ جنسی کے پیچھے بھاگ جائے گی. یہ رسول خدا کا شکوہ ہے. عزیزان، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے. ہم سب متقی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا امام امام المتقین ہے. کیوں؟ قرآن کریم میں خداوند متعال حضرت یوسف کا واقعہ بیان کرتا ہے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب زلیخا نے دیکھا کہ کوئی نہیں اور یوسف کسی طرح بھی ان کے بات نہیں مانتا, تو زلیخا نے یوسف کو اپنے کمرے میں بلایا. وہ محل ایسا تھا, وہ کمرہ ایسا تھا کہ جس کے 7 دروازے تھے, ہر دروازے پر الگ تالا لگا ہوا تھا. جب آخری کمرے تک جناب یوسف پہنچتے ہیں اور زلیخا اپنے ارادے کا اظہار کرتی ہیں, تو خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, یوسف میرے خالص بندے دروازے کی طرف بھاگو. جناب یوسف بھاگتے ہیں, دروازے خود بخود کھلتے ہیں. زلیخا کا ہاتھ یوسف کے پیراہن کے پچھلے حصے پر پڑتا ہے جہاں سے وہ پیراہن چاک ہوتا ہے, اور جب جناب یوسف نکلتے ہیں ان دروازوں سے باہر, تو سامنے زلیخا کا شوہر کھڑا ہوتا ہے. وہ شوہر کیا کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیا ہوا؟ تو جناب یوسف خاموش ہیں, بولتے نہیں. خدا کی طرف سے وحی منزل ہوتی ہے کہ اے یوسف یہ کہہ دو کہ یہ جو بچہ یہاں پر موجود ہے اس کا کوئی تمہارے لیے گواہی دے. سب مذاق اڑاتے ہیں جناب یوسف کا. عزیزان, پاک دامن نوجوان ہو, خدا خود ہی الہام کرتا ہے کہ کس طرح سے تم فرار کرو. دشمن لاکھ کوشش کر لے, لاکھ سازشیں کر لے, وہی ہم پر نازل نہیں ہوتی, مگر قلبی الہام ضرور ہوگا کہ اے جوان, اے پاک دامن نوجوان, اے علی کے ماننے والے, اے شیعہ, تیرے لیے یہ راستہ کھلا ہے, اس راستے سے بھاگ جا. عزیزان, معمولی مکتب نہیں ہے ہمارا, کوئی ایرا غیرا مکتب نہیں ہے, الہی مکتب ہے. اور وہ بچہ جب تکلم کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ ننھا چند دنوں کا بچہ کہتا ہے کہ اگر پیراہن, یہ جو قمیض ہے, کرتا ہے, پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف بے گناہ ہے, کیونکہ بھاگتے ہوئے زلیخا نے کھینچا تھا, اور اگر آگے سے چاک ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف گناہگار ہے. عزیز مصر خاموش ہو جاتا ہے, اور پھر باقی واقعات ہیں کہ کس طرح یوسف صبر کرتے ہیں اس فیصلے پر جو عزیز مصر ان کے خلاف کرتا ہے. مگر خداوند متعال کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم بھی پلاننگ کرتے ہو, خدا بھی پلاننگ کرتا ہے, خدا کی پلاننگ بہترین پلاننگ ہے. اور جب یوسف کو زندان سے نکالا جاتا ہے تو عزیز مصر بنا دیا جاتا ہے. یہ عزیزان, یہ واقعات سبق دینے کے لیے ہیں. اپنے بچوں کی جیسے ہی جوان ہو شادیاں کر دیجئے. میرے تمام بزرگان سے دستبستہ گزارش ہے, یہ مت دیکھیے کہ ابھی جاب پر گیا ہے یا نہیں. جو اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں, صرف یہ دیکھیے کہ کیا یہ دیندار ہے یا نہیں, کیا اس میں یہ توان ہے کہ اپنے بازو کے زور پر اپنے اور بیوی کا پیٹ پال سکتا ہے یا نہیں. بھلے اچھی جاب ہو یا نہ ہو, فرق نہیں کرتا, دینداری ضروری ہے. عفت و پاک دامنی معاشرے میں اسی وقت آتا ہے کہ جب جوان, اس سے پہلے کہ اس کا اندر کا وجود اس کے اندر طغیان لے کے آئے, اس سے پہلے پہلے اس کی شادی کر دی جائے. امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی, اور کہتی ہے کہ اے امام, میں نے ساری زندگی شادی نہیں کی, اور میں کرامات مجھ میں بہت زیادہ ہیں. یہ جو عاملین یہاں پر پھرتے ہیں نا, عامل بابا کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیتے ہیں, یہ بھی کرامات خداوند متعال دیتا ہے, خدا کا قانون ہے. اگر آپ تزکیہ نفس کریں, چلا کاٹیں, کچھ بھی کریں, خدا کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں ضرور دیتا ہے اس دنیا میں. اس سے گھبرائیے گا نہیں کہ خدا نے اس کو دیا ہے اس لیے راہ حق پر ہوگا, یہ لازمی نہیں ہے, یہ لازمی نہیں ہے. مسیحی راہب ہو, یہودی راہب ہو, اگر یہ کسی قسم کا کالا جادو کیا ہے, چلے کاٹتے ہیں, اپنے نفس کو روکتے ہیں, دالوں کے اوپر گزارا کرتے ہیں, صحراؤں میں نکل جاتے ہیں, یہ جو صوفی بنے پھرتے ہیں, خدا ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے, کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے, ایسی کرامت دے دیتا ہے جو اس کا بدلہ ہے, جو وہ اپنے نفس کو روکتا ہے. خدا کا قانون ہے کہ تم کچھ بھی کرو میں اس کا صلہ ضرور دوں گا. اگر اس نے کوئی بھی چیز پانے کے لیے یہ عمل کیا, اس کے ہاتھ میں آیا, اگر یہ دیکھیں کہ وہ کس راہ میں اس چیز کا استفادہ کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. خاتون آئی امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس, کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی شادی نہیں کی, اپنے نفس کو اس غریزہ جنسی سے روکے رکھا, اور مجھے خداوند متعال نے یہ کرامتیں عطا کی ہیں، اپنا آپ دکھانے لگی، اپنا آپ بیان کرنے لگی، تو امام نے اس کو ایک جواب دیا، کہا کہ اگر خدا کے ہاں معیار یہی ہوتا کہ تم اپنے ان غرائز کا اس طرح سے کنٹرول کرو جو افراد کی طرف چلا جائے، تو جناب سیدہ جو تمام خواتین عالمین کی سیدۃ النساء العالمین ہیں، سب سے بہترین خاتون، وہ اسوہ ہیں تمام ائمہ کے لیے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ مرد ہوتی تو نبی ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں شادی نہ کرتی۔ یہ مثالیں کیوں ہیں؟ جناب سیدہ شادی کر کے بھی سیدۃ النساء العالمین ہیں، اولاد والی ہو کر بھی سیدۃ النساء العالمین ہیں، دنیا کی بہترین ماں، کہ ایسی ماں دنیا نے کہیں نہ دیکھا۔ کیسی ماں ہے؟ ایسی ماں ہے کہ باپ بھی کہتا ہے کہ یہ ام ابیہا ہے۔ بچوں کی ماں تو سنا تھا ہم نے کہ بچے اپنی ماں کو ماں کہیں، کہاں آپ نے دنیا میں دیکھا کہ باپ بھی بیٹی کو کہے کہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ یہ ذات اقدس کہ جس کے لیے ملائکہ آتے ہیں اور وہ چکیاں پیستے ہیں اس کی چکیوں کی جگہ، جس کے بیٹوں کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور گہوارہ ہلاتے ہیں، ایسی خاتون، اس سے بڑھ کر کیا رول ماڈل ہوگی ہمارے بہنوں اور ماؤں کے لیے؟ جناب سیدہ کی زندگی کو پڑھیے، وہ چیزیں جو جناب سیدہ کے بارے میں کہی گئی ہیں ان کو پڑھیے، یہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہی ملاک ہوتا کہ انسان شادی نہ کرے، اپنے غرائز کا اس طریقے سے کنٹرول کرے، تو جناب سیدہ زندگی بھر شادی نہ کرتی ہیں۔ کیا تم ان سے بڑھ کر ہو؟ خاموش ہو گئی، شرمندہ ہو گئی۔ ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا رسول خدا کو کہ وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے، پہاڑوں پہ چلا گیا ہے اور سارا سارا دن عبادت میں مشغول ہے۔ رسول نے فوراً اس کو بلوایا، کہا کہ تمہیں کس نے حکم دیا کہ تم پہاڑوں میں جا کر الگ ہو جاؤ؟ یہ جو صوفی میدانوں میں نکل جاتے ہیں، یہ جو عاملین ہیں آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کس نے تمہیں کہا؟ خدا کہتا ہے کہ تم دین کی پیروی کرو، اپنے نفس کو روکو، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے نان و نفقہ لے کے آؤ، کام کرو، محنت کرو، اس دنیا میں رہتے ہوئے، ان لوگوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ یہ ہے کمال۔ کمال اس چیز کا نام نہیں، دیکھیے جو چیز آپ کے پاس نہ ہو، ایک بچہ ہو، ایک لڑکا ہو، اس کے پاس نہ ٹی وی ہو، نہ انٹرنیٹ ہو، نہ موبائل ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس کو آپ مسجد میں رکھ دیں، سارا دن اس نے یہی دیکھا کہ نماز ہوتی ہے، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، ظہر کی، عصر کی، اذان ہوتی ہے، اس نے بس یہی دیکھا ہو، کمرے سے باہر نکل کے یہ دیکھے، اور آپ اس کی تعریف کریں کہ بھائی بڑا دیندار بچہ ہے، یہ بڑا نمازی پرہیزگار، اس کے علاوہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یا اس بچے کے سامنے ہر وقت ایک شخص ہو جو بھی آئے اس کے سامنے سبحان اللہ کی تسبیح کرے اس کے کمرے میں بیٹھ کر اور اٹھ کر چلا جائے، ان لوگوں کے علاوہ اس نے کوئی چیز نہ سنی نہ دیکھی، اور وہ ہر وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرے جس طرح یہ طوطوں کو سکھایا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جائے، کیا یہ تعریف اس کی ہے؟ کیا جائز ہے کہ اس کے بارے میں انسان کہے کہ یہ سب سے بہترین انسان ہے؟ اور وہ جو معاشرے میں، اس معاشرے میں پھر رہا ہے، طرح طرح کے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود اپنے نفس کا کنٹرول کرتا ہے، ان میں سے کون قابل ستائش ہے؟ کس کی زیادہ تعریف ہونی چاہیے؟ رسول خدا نے ڈانٹا، کہا کہ یہ دینداری نہیں، دینداری یہ ہے کہ تم اس معاشرے میں رہو، اس معاشرے کی برائیوں کا مقابلہ کرو۔ عزیزان، یہیں پر میں ایک نقطہ عرض کر دوں جو واقعہ انشاءاللہ آگے بھی تذکرہ ہوگا، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقل ہے کہ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، گزر رہے تھے ایک جگہ سے، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک وادی ہے، ایک علاقہ ہے جس پر عذاب نازل ہوا ہے اور اس کے لوگ مر چکے ہیں سب کے سب، تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایک کر کے نہیں مرے، یہ جو آثار ہیں عذاب کے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب ایک ساتھ ہی مرے ہیں، ایک ساتھ مرے ہیں۔ تو اصحاب کہتے ہیں کہ آپ نبی خدا ہیں، آپ کو خدا نے معجزہ دیا ہے کہ آپ انسانوں کو زندہ کریں، ان میں سے کسی ایک کو زندہ کیجئے، ہم ان سے پوچھیں کیا ہوا۔ عزیزان، خدا جس کو چاہتا ہے ڈیوٹی دیتا ہے۔ خدا نے جناب عزرائیل کو موت کا فرشتہ بنایا، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ موت کے لیے حاضر ہو جائے, وقت موت پر حاضر ہو جائے. ان کو خدا نے ان کی فوج بھی دی ہے. جناب اسرائیل اپنے فوج کے ساتھ جاتے ہیں, جس کی جان قبض کرنی ہو وہ اس کی جان جا کر قبض کرتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. اسی طرح حضرت میکائیل کو رزق کا فرشتہ بنایا, رزق کی رسپانسبلٹی دی گئی. یہ جو بادل بارش برساتا ہے جناب میکائیل, جناب جبرائیل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انبیاء تک وحی کو, اللہ کے پیغام کو لے کر جائیں. اسی طرح انبیاء کو بھی خدا نے ڈیوٹیاں دی ہے. جناب اسرائیل کے بارے میں واقعہ نقل ہے کہ ایک دفعہ جناب سلیمان جو نبی تھے ان کا محفل لگی ہوئی تھی, وہاں پر پہنچ گئے اور ایک شخص کی طرف غضبناک ہو کر دیکھ رہے ہیں, غصے سے دیکھ رہے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. وہ شخص آتا ہے نبی سلیمان کے پاس, کہتے ہیں کہ جناب سلیمان یہ شخص کون تھا جو مجھے اتنے غصے سے دیکھ رہا تھا؟ میں نے جنات کو تو دیکھا ہے, میں نے باقی مخلوقات کو دیکھا ہے, مگر یہ مخلوق پہلی دفعہ دیکھی, اتنے غضب سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میری جان نکل رہی تھی. تو جناب سلیمان فرماتے ہیں, نبی سلیمان فرماتے ہیں کہ یہ اسرائیل ہے, تمہاری روح قبض کرنے آیا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ یا نبی خدا مجھے ایسے مقام پر بھیج دو کہ یہ اسرائیل مجھے نہ دیکھ پائے. تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مقام دنیا میں نہیں جہاں پر تو جائے اور اسرائیل نہ جائے, تو خود بتا تو کہاں جانا چاہتا ہے. کہتے ہیں مجھے ہند بھیج دو, یہ جو ہندوستان ہمارا علاقہ ہے, ہند بھیج دو. جناب سلیمان اس کو بھیج دیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد دوبارہ جناب اسرائیل آتے ہیں, مسکرا کے دیکھتے ہیں نبی کو اور پھر چلے جاتے ہیں. جو اطراف کے اصحاب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا نبی سلیمان کیا ماجرا ہے؟ یہی شخص پہلے غصے کے عالم میں آیا اور آپ نے اس صحابی کو بھیج دیا, اب یہ مسکرا رہا ہے. تو جناب سلیمان کہتے ہیں کہ اسرائیل کی خدا نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس شخص کی روح تو نے ہند میں قبض کرنی ہے. جب اس نے دیکھا پورے دنیا میں اس کو نہ ملا, میرے قریب کھڑا ہے, تو غصے سے اس کو دیکھنے لگا, مگر یہ نادان نہیں جانتا خدا جہاں پر موت لکھتا ہے وہیں پر اس کی موت آتی ہے. اور اس نے یہ آرزو کی کہ میں اس کو وہاں بھیجوں. تو اس طرح اسرائیل جب میرے پاس آئے تو مسکراتے ہوئے آئے اور شکریہ ادا کر رہے تھے کہ نبی خدا میں غصے کے عالم میں تھا, مجھے یہ شخص نہ ملا, مگر آپ نے بھیج کر میری مدد کی. اسرائیل موت کے فرشتے ہیں, جہاں جس کی موت ہے عزیزان, جہاں چھپنا چاہیں, دنیا کے کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, جتنی بھی زمین کے نیچے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, آسمان پر کہیں پہ بھی انسان چلا جائے, موت کا وقت مقرر ہے. مگر اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے, اصل مقصد یہ ہے. اور جب اعمال درست ہوں گے تو خدا کا نبی اور خدا کا ولی ہمارے دیدار کو خود آئے گا, وعدہ ہے رسول کا. اور پھر یہ جو نسبتیں رسول خدا نے پریشانیاں بیان کی, اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں, امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے ایک حدیث کہ حفظ دین کے لیے پانچ چیزیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو محفوظ کریں, حفاظت کرے ایک شیعہ اپنے دین کی, اس کو ان پانچ چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. پہلی چیز اقام الدین ہے, دین کو اقامہ کریں. اقیم الصلاۃ کا ترجمہ بیان کر چکے ہیں ہم, ہم نے کہا کہ اقامو کا کیا مطلب ہے, قامہ کا کیا مطلب ہے, قیام کا کیا مطلب ہے. قیام کا مطلب کھڑا ہونا نہیں ہے, برپا کرنا ہے. برپا کھڑے ہونے کو کہتے ہیں فارسی, مگر قامہ جو قیام ہے, اقیمو کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے, اس کا معنی ہے کہ خود سیکھو, اپنے بچوں کو سکھاؤ اور معاشرے میں اس کو عملی جامہ پہناؤ. اقام الدین شیعہ کی نشانی ہے. امام علی فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو اقام الدین کا پیکر ہو, وہ ہے جو دین کو قیام کرتا ہے, معاشرے میں دین کو پھیلاتا ہے. مگر جو دین ہی نہ جانتا ہو, جس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے, جس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میرے مولا کے فرامین کیا ہے, جس کو معلوم ہی نہ ہو کہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے, کیا بتاتا ہے, وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ اقام الدین پہلی چیز. دوسری امام فرماتے ہیں نصرہ, اس کی نصرت کرے گا. جہاں پر بھی دین کو مشکل پیش آئے میرا شیعہ کھڑا ہوگا. یہ شیعہ اہل بیت ہے جو نصرت دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی جنگ ہو, کربلا کا میدان ہو, کربلا سے پہلے کے سوانے ہو, کربلا کے بعد آئمہ پہ آنے والے مشکلات ہو, یہ شیعہ ہی ہے جو دین کی نصرت کو آتا ہے. وحاطو, اور اس کو احاطہ کرتا ہے, ان جمیع جوانبہ, تمام اطراف سے. یعنی کیا؟ یعنی جب بھی دین پر مشکل وقت آئے، دین کو ضرورت ہو، نصرت تو کرتا ہے مگر ہر طرف سے دین کے پاس آتا ہے، ایسے احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اس کے اوپر آنچ آئے مگر دین کے اوپر آنچ نہ آئے۔ بہت سے اصحاب تھے رسول کے کہ کفار پتھر رکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، یہ دین کو اس طرح سمٹے ہوئے تھے کہ ان ظلم کے آگے کبھی بھی اپنا زبان اور لب کو دین کے خلاف نہیں ہلاتے تھے۔ یہ ایسے مومنین تھے، احاطہ تھے۔ اور پھر حفظو، اور پھر رعو، آخری چیز، رعایت کرتے ہیں دین کی۔ کون ہیں؟ دین کا اقامہ کرتے ہیں، دین کی نصرت کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں، دین کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اور رعایت کرتے ہیں دین کی، یہ دیندار ہیں۔ رعایت کا مطلب جب ان کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دیندار ہے۔ جب کوئی غیبت کسی کی جائے تو فوراً منع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ غائبین کی بات یہاں پر نہ کرو، گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اگر ہم سب جب تک کسی کی کوئی بات سن نہ لے ہمارے کان کو سکون نہیں ملتا۔ عزیزان، امیر المومنین یہ پانچ نشانیاں بتا چکے کہ ان کے ساتھ اگر چلو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور عزیزان، دین، جس دین کی بات ہو رہی ہے، ہم شروع سے لے کے اب تک دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دین کی آگاہی لو، دین کی تعلیمات کو سیکھو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو دین ہمیں کیا دیتا ہے؟ کوئی چیز ریٹرن میں بھی تو ہمیں ملنی چاہیے۔ دین انسان کو جو چیزیں عطا کرتا ہے، جو دیتا ہے، اس میں سے تین چیزوں کا تذکرہ کروں گا اگر وقت کی گنجائش رہا۔ پہلی چیز، دین انسان کو بصیرت اور تفکر اور فکر ادا کرتا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش کیا جناب عیسیٰ کا، وہ واقعہ مکمل نہ ہو سکا، بیچ میں دوسری طرف چلے گئے۔ جناب عیسیٰ جب اس وادی میں آئے اور اصحاب نے کہا کہ ہمارے لیے اس میں سے ایک شخص کو زندہ کرو، تو جناب عیسیٰ نے کہا بإذن اللہ تم میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو۔ یعنی جناب عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک شخص کھڑا ہو، کہہ سکتے تھے نبی خدا ہیں انڈائریکٹلی، مگر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو زندہ کرتا ہوں تو خدا کے اذن سے کرتا ہوں، کہیں لوگ بعد میں گمراہ نہ ہو جائیں، مگر لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ کہا تم میں سے ایک شخص کھڑا ہو جائے، تو ایک شخص ایک مردے کے اوپر کب کبھی تاری ہوئی اور وہ کھڑا ہوا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں اس حالت میں مبتلا ہوئے، کیا ہوا تمہارے ساتھ جو تم اس عذاب کا شکار ہوئے؟ تو وہ شخص بول پڑا، کہتا ہے کہ ہمارے ہاں چار برائیاں تھیں، ہماری قوم میں چار برائیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم خدا کے عذاب کا، اس عذاب کے مستحق ہوئے۔ پہلی چیز، ہم دنیا کی پرستش کرتے تھے، دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے، مادیات کے پیچھے۔ ہم نے کبھی بھی قیامت کے بارے میں نہ سوچا، وہ جو ہمارا نبی اور رسول ہمیں کہتا تھا ہم نے کبھی نہ سوچا، ہمارے لیے بس دنیا ہی دنیا تھی۔ دوسری چیز، طاغوت کی پرستش۔ ہمارا حکمران طاغوت تھا، ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، ناحق ہم سے پیسے لیتا تھا، لوگوں پر زیادتی کرتا تھا، ہم اسی پر صبر کیے ہوئے تھے۔ تیسری چیز جو ہمارے ہاں تھی، وہ لمبی آرزوئیں تھیں۔ عزیزان، جب دنیا پرستی ہو تو لمبی آرزوئیں ضرور ہوتی ہیں، ہماری آرزوئیں لمبی، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، ہم اس کی توقع رکھتے تھے، لمبی لمبی آرزوئیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی۔ اور کہتے ہیں کہ چوتھی چیز، غفلت تھی، ہم غافل تھے، ہم بھول چکے تھے کہ ہمارے انبیاء کیا ہمیں کہہ چکے، اور ہم اس غفلت میں ہی گرے رہے، ہم نے کبھی بھی دین کا راستہ نہ اپنایا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ پھر ان تمام لوگوں میں سے تو کیوں اٹھا، تو اکیلا ہی کیوں اٹھا ان لوگوں میں سے، یہ جو پوری قوم ہے تو کیوں اٹھا، کیا تجھ پر خدا کا عذاب نازل نہیں ہوا؟ کہتا ہے نہیں، ہم سب پر عذاب نازل ہے، ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ ہمارے ارد گرد آگ کے پہاڑ ہیں اور ہم اس کے درمیان میں ہیں، لیکن میں اس لیے اٹھا کہ مجھ میں دو برائیاں نہ تھیں، دو برائیاں نہ تھیں مجھ میں، ایک یہ کہ میں غافل نہ تھا، میں جانتا تھا کہ یہ جو میری قوم کر رہی ہے، جو ہمارے نبیوں نے ہم پر حکم لگایا ہے، جو چیزیں ہمارے اوپر آئی ہیں، میں اس سے غافل نہ تھا۔ اور دوسری یہ کہ میں طاغوت کا پرستش نہیں تھا، میں اپنے طاغوت کے خلاف، حکمران کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، مگر میں اس عذاب میں اس لیے مبتلا ہوا کہ میں ان لوگوں کے ان کرتوتوں پر خاموش رہا۔ عزیزان، یہ شخص ہے جو طاغوت کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ آج کا طاغوت امریکہ ہے، آج کا طاغوت اسرائیل ہے، آج کا طاغوت ہر وہ نظام ہے جو ولایت کے نظام کے مقابلے میں آئے، اس کے خلاف آواز بلند کرتا تھا، غافل نہیں تھا، اپنے انبیاء کا پیروکار تھا، اس دین پر عمل کرتا تھا، مگر سکوت اختیار کیا۔ عزیزان، اس معاشرے میں، اس محلے میں، اس علاقے میں اگر آپ رہتے ہیں، آپ کے کانوں تک اگر خبر پہنچتی ہے کہ اس علاقے میں یہ برائی ہے، آج کل جو جو برائیاں ہیں، اب میں ایک ایک کا نام لوں گا تو شاید مشکل ہو جائے گی، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو رپورٹس ملتی ہیں، خبر ملتا ہے، خبر دی جاتی ہے کہ اس معاشرے میں یہ ہے، نشہ عام ہو رہا ہے، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، یہ مصادیق ہیں، مصداق ہیں، مثالیں ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، اگر یہ خبر ملے اور آپ پھر بھی خاموش رہیں، عزیزان، واقعات بتاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ خدا معاف نہیں کرتا۔ خدا نے جب کہا کہ اقام الدین کرو، دین کو قائم کرو، تو تمہارا فریضہ ہے کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں اس کے خلاف۔ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ لگا کہ معاشرے میں کچھ نوجوان اس طرح سے عمل کرتے ہیں، تمام لوگ نماز جمعہ میں اعلان کریں، نمازوں میں آگے پیچھے اعلامیہ لگائیں، محلوں میں اپنے اعلامیہ لگائیں کہ ہمارے محلے میں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کسی کی بیٹی بے پردہ گزرے یہاں سے۔ ہمارا محلہ دیندار ہے، شیعہ محلہ ہے، ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ اس محلے میں کوئی نشہ ہی پھرے۔ یہ آپ کا کام ہے، خداوند متعال نے جب آپ کے کاندھوں پر یہ ڈیوٹی لگا دی، تو اس کے بارے میں آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس معاشرے میں جو فساد ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ عزیزان، یہ جو راہیں بتائی گئیں، یہ جو واقعات بیان ہوئے، یہ اس لیے ہے کہ آپ جان لیجئے کہ فساد کیا ہوتا ہے، اس سے نمٹنے کا راستہ کیا ہوتا ہے، مگر اس سے نمٹنے کے لیے اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگ اکٹھے کریں، اپنے اندر ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کمیٹی بنائیں جو آپ کے علماء کی سرپرستی میں ہو۔ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو کمیٹی ہے، وہ کسی تنظیم سے وابستہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں فلاں تنظیم ہے، فلاں ہے، یہ ہے، نہیں۔ عزیزان، تمام گروہ، تمام عام لوگوں میں سے ان کو چنیں، نوجوانوں کو بنائیں، اس میں بزرگان ہو، صحیح مشورے دیں کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم خاموش رہے تو قیامت اور برزخ میں ہمارا وہی حال ہوگا جو اس قوم کا ہوا۔ دین سب سے پہلے انسان کو بینش دیتی ہے، تفکر دیتی ہے، فکر دیتی ہے۔ عزیزان، جب دین کی پیروی کرو گے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین جب یہ واقعات نقل کرتی ہے، قرآن جب یہ چیزیں بیان کرتا ہے، تو ہمیں فکر کرنا ہے، بصیرت سے کام لینا ہے، کس طرح سے ہم اس عذاب سے بچے، ان چیزوں سے بچے جس میں پرانے لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ دوسری چیز جو دین ہمیں دیتی ہے وہ ایجوکیشن ہے، آموزش، ایجوکیشن، علم۔ دین ہمیں کس طرح سے ایجوکیشن دیتی ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ اگر تم اس طرح سے عمل کرو گے تو خدا قبول کرے گا، یہ چیزیں حلال ہیں، اس سے کھاؤ پیو، ایسے اعمال بجا لاؤ گے تو تمہیں قرب حاصل ہوگا، تم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو عام کرو گے تو تمہارا معاشرہ سیدھا ہوگا، ٹھیک ہوگا، فساد سے بچے گا۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ دین ہمیں ایجوکیٹ کرتی ہے، راستہ بتاتی ہے ہمیں آخرت تک پہنچنے کا۔ دین ہمیں بتاتی ہے کہ جان لو تم نہیں تھے، ایک عالم تھا جس میں تم تھے، جب تم وہاں سے یہاں آئے، اس کے بعد تمہیں آخرت کو بھی دیکھنا ہے، لہذا اس فکر میں نہ رہنا کہ آخرت میں کچھ نہیں، جب تم اس عالم میں تھے تمہیں اس عالم کی خبر نہیں تھی، اور اب جب اس عالم میں آ گئے ہو، اس دنیا میں آ گئے ہو، تو آخرت کے لیے سارے کام انجام دو۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسافر کسی مسافرت پہ جائے اور ایک بنگلہ خرید لے وہاں پر اور ایک دو دن ٹھہر کر واپس آ جائے، عزیزان ایسا نہیں ہوتا۔ مسافر جب جاتا ہے کسی ہوٹل میں، کسی مسافر خانے میں ٹھہرتا ہے، اس کو معلوم ہے بے وقوفی ہے یہاں پر بنگلہ خریدنا صرف اس لیے کہ میں دو دن یہاں پر رہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں دنیا میں جو دنیا دار ہیں جنہوں نے ہمیں کہا کہ دنیا کے پیچھے چلو, وہ یہی کام کرتے ہیں کہ دنیا میں کھاؤ پیو, اس کے بعد کوئی معلوم نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. دین ہمیں راستہ بتاتی ہے کہ آخرت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے, اور یہ آخرت کا راستہ ہمیں اہل بیت کی ذات بتاتی ہے. سید ساجدین نے سجدوں میں اپنا سر رکھ کر بتایا کہ ایک آخرت موجود ہے. امام علی علیہ السلام نے جگہ جگہ پر بتایا, دعائے کمیل میں بھی اس کا تذکرہ کیا, اور وہ آخری لمحہ جو سجدہ تھا اس کو ادا کیا اور یہ بتایا کہ آخرت موجود ہے. رسول خدا نے جگہ جگہ بتایا کہ آخرت موجود ہے. جناب سیدہ نے جب دین کی ولایت کی حفاظت کی اور اپنی آواز بلند کی, اس لیے بلند کی کہ اے لوگوں جان لو, اگر تم نے ابھی میرے اس سوال کا جواب نہ دیا تو آخرت میں میرے بابا موجود ہیں. عزیزان دین ہمیں راستہ بتاتی ہے, اور تیسری چیز جو دین ہمیں بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ کوشش کرتے رہنا. لیس للانسان الا ما سعى, سعى سعی کوشش, انسان کے لیے نہیں ہے مگر جس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ نے اچھے اعمال کی کوشش کی, دین کو پانے کی کوشش کی, تو آپ کو دین ملے گا. بس یہاں پر ایک آخری نقطہ عرض کر دوں کہ کہا جاتا ہے یہ علماء دین دین کرتے ہیں. عزیزان دین دنیا سے الگ نہیں ہے, جس کا دین سنورا ہوتا ہے اس کا دنیا بھی سنور جاتا ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ دین دنیا سے الگ ہے, سیاست دین سے الگ ہے. امام علی علیہ السلام نے کیا کوفے کی مسجد میں بیٹھ کر سیاست نہیں کی؟ کیا رسول خدا نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر سیاست نہیں کی؟ یہ سب دین کا حصہ ہیں. جتنی بھی دنیا ہے, جو کچھ بھی دنیا میں ہے, سب دین کا حصہ ہے. مگر جو لوگ دین کو بھول کر صرف اسی مادیات کی طرف بھاگ پڑتے ہیں, اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکل رہا ہے کام کے لیے, یہ ارادہ کرے, یہ نیت کرے, خدایا تیری جو خلقت ہے, تیرا مخلوق ہے, وہ میرے گھر پر موجود ہے, میں تیرے اس مخلوق کا پیٹ پالنے کے لیے اس گھر سے باہر نکل رہا ہوں, عزیزان یہی دنیا اس کی دین میں تبدیل ہو جاتی ہے, یہی عین دین بن جاتا ہے. صرف اس نیت سے نکل رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہوں. کوئی غضبناک ہوا, خدایا میں نے اپنا غصہ اس لیے پیا کہ یہ مومن ہے اور مومن کی عزت کا احترام رکھنا ہے, بھلے اس نے میری عزت کا احترام نہ رکھا. یہ عین دین بھی ہے, عین دنیا بھی ہے, انسانیت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے. عزیزان کچھ عوامل ہیں جس کا انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا کل کی مجلس میں. کچھ عوامل ایسے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اپنانے سے انسان کا دین محفوظ رہتا ہے, اور صرف ایک چیز بیان کروں گا مختصراً, اور وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدہ کا اظہار اپنے امام سے کیجئے. جو عقیدہ رکھتے ہیں, جو بھی عقیدہ ہے, اس کا اظہار اپنے امام سے کیجئے. اپنے امام کو بتائیے کہ امام میں کیسا ماننے والا ہوں آپ کا. عقیدے کا اظہار, مگر اس عقیدے کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیا زبان سے ہوگا؟ کیا یہ ہوگا کہ ہم شیعیان علی ہیں, ہم علی علی کرتے ہیں, ہم ماتم کرتے ہیں, ہم عزاداری مناتے ہیں؟ نہیں عزیزان, اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ میں امام کا پیرو ہوں. آپ کا جس طرح لباس اور حلیہ دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ معاشرے والے کہ یہ شیعہ ہے, آپ کا نماز کا طریقہ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے, اسی طرح اپنے عمل سے بھی ثابت کریں اپنے امام وقت کے لیے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. آپ دیکھیے کہ اگر زمانے میں کوئی شخص ہو, کوئی بیٹا ہو, اپنے والد کو کہے کہ ابا جان میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, میں آپ کا کہنا مانتا ہوں, آپ میرے لیے رول ماڈل ہیں, آپ بہترین باپ ہیں دنیا کے, مگر جب والد کہے بیٹا پانی کا گلاس لا دو وہ بات نہ سنیں, والد کہے بیٹا فلاں چیز لا دو وہ بات نہ سنیں, والد جو بھی اس کو کہے وہ اس کا کہنا نہ مانے اور زبانی کہتا رہے کہ نہیں آپ میرے بہترین والد ہیں, آپ دنیا کے بہترین والد ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, کیا اس تعریف کرنے سے اس والد کے نزدیک وہ اس کا صحیح حقیقی بیٹا کہلائے گا؟ کیا وہ اطاعت گزار کہلائے گا؟ نہیں عزیزان، اطاعت گزار وہ ہوتا ہے کہ جب باپ کہے کہ فلاں چیز لا دو تو فٹ سے اٹھ کر وہ لے آئے، فلاں چیز چاہیے فوراً جا کر اس کو تہیا کرے، باپ کا احترام کرے دوسروں کے سامنے۔ اسی طرح عزیزان، جب ہم کہتے ہیں نا کہ امام کو ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، تو ہمیں عمل سے بتانا ہوگا، اور یہ عمل کر کے دکھایا کربلا والوں نے۔ امام خمینی نے ایسے نہیں کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے کربلا سے ہے۔ کربلا میں ایسے لوگ بھی تھے جو امام کے ساتھ آ کر ملے ایک مقام پر، مکہ میں یا مدینہ سے چلے، جو کہتے تھے کہ آپ ہمارے امام ہیں، امام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی انہوں نے۔ مگر عزیزان، جب پتہ لگا نا موت واقع ہونی ہے، اس جنگ میں جیت نہیں ہے، تو امام کا ساتھ چھوڑ دیا ساتھ۔ صرف کچھ تن رہ گئے جو شب عاشور، جو اپنی گردنوں پر ننگی تلواریں رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم اپنی گردن اڑا دیں گے اگر جناب سیدہ کو، اگر ثانی زہرہ کو، زینب علیا کو ہماری وفاؤں پہ شک ہے۔ یہ اصحاب تھے، یہ شیعہ تھے، یہ خود بھی شیعہ تھے، ان کی اولاد بھی شیعہ تھی۔ صبح عاشور کہا جاتا ہے کہ جب لاشیں آ رہی تھی تو منظر بیان کیا گیا، راوی کہتا ہے کہ عباس کو امام نے سپہ سالار بنایا۔ اب عباس تیار کر کے بھیجتے جاتے ہیں، فنون جنگ بتا کے بھیجتے جاتے ہیں، جو بھی گرتا ہے اپنے مولا کو آواز دیتا ہے اور مولا اس کو لاتے جاتے ہیں۔ عباس بھیجتے ہیں، حسین لے کر آتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ امام حسین اپنے ایک صحابی کا لاشا لاتے ہیں اور لا کر اس کے لاشے پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے صحابی، تو نے میرے وفا کیا، جو وعدہ تو نے کیا تو نے اس پر وفا کی۔ اتنے میں ایک بچہ آتا ہے اور امام کی قدم بوسی کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کے سر پر عمامہ ہے، اس کے کمر پر جو تلوار بندھی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ریت کے ساتھ لکیر کھینچتی ہوئی آتی ہے۔ جب امام متوجہ ہوتے ہیں، توجہ ہوتی ہے امام کی، کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے مولا اذن جہاد دیجئے۔ صحابی امام کا بیٹا ہے۔ امام کہتے ہیں بیٹا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ بیٹا تو واپس چلا جا، بس تیرے باپ کا غم کافی ہے تیری ماں کے لیے۔ کہتے ہیں مولا مجھے اجازت چاہیے۔ کس کا بیٹا ہے تو؟ کہتا ہے یہی جس کا لاشا ابھی آپ لے کے آئے ہیں، میں اسی کا ننھا سا بیٹا ہوں۔ بیٹا اپنی ماں کو مزید غم نہ دے۔ کہتا ہے اے آئی مولا، یہ امامہ جو میرے سر پہ دیکھ رہے ہیں یہ میری ماں نے باندھا ہے، یہ تلوار جو میری کمر پہ بندھی ہے یہ میری ماں نے باندھی ہے، مجھے اجازت دیجئے۔ امام کہتے ہیں نہیں بیٹا، تو چھوٹا ہے ابھی، جا اپنی ماں کو دلاسے دے۔ اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک بی بی باہر آتی ہے، کہتی ہے مولا اس کو اجازت دیجئے، میں چاہتی ہوں جب قیامت کے دن آپ کی والدہ کے سامنے جاؤں تو میں آپ کی والدہ کے سامنے سرخرو ہو کر کہوں بی بی میں نے آپ کے لخت جگر کے لیے اپنا لخت جگر اس راہ میں دیا ہے۔ عزیزان، یہ کردار ہے شیعہ، اپنے عقیدہ کا اظہار عمل سے کیجئے۔ اگر جناب سیدہ کی کنیز ہو اور اس کا بچہ اس عالم میں ہو کہ وہ جناب سیدہ کے لیے نہ ہو، بہت افسوس کی بات ہے۔ ایران کی جو جنگ ہوئی، ایران عراق کی، اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ماں کا بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا، اس کا نام اکبر تھا۔ اس کو بھیجتی ہے وہ جنگ کے لیے، جب جنگ کے لیے بھیجتی ہے نا تو یہ آرزو کرتی ہے کہ خدایا اس کو موت آئے، یہ اس راہ میں شہید ہو۔ جاتا ہے، ایک گولی کھا کر واپس آ جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، اس کی خبر لے کے آتے ہیں۔ جب خبر لے کے آتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں تمہارا بیٹا شہید ہے۔ بیٹے کی لاش پہ آتی ہے، جب بیٹے کی لاش پہ آتی ہے نا تو دیکھتی ہے کہ بیٹے کے دل پہ ایک گولی لگی ہے اور اس گولی سے اس کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ روتی نہیں ہے، روتی ہے مگر کم روتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اپنا دوسرا بیٹا بھیجتی ہے۔ جب دوسرا بیٹا جاتا ہے تو اس بیٹے کی جب خبر ملتی ہے کہ یہ شہید ہو گیا ہے تو یہ ماں اس کے لاشے پہ آتی ہے. مگر عزیزان اس دفعہ کڑیل جوان کا لاشا نہیں ہوتا, ایک چھوٹا سا بوکچہ ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی کپڑے میں بندھا ہوا لاشا اس کے سامنے آتا ہے. ماں جب یہ لاشا دیکھتی ہے تو خدا کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتی ہے, کہتی ہے کہ مولا تیرا شکر ہے, خدایا تیرا شکر ہے, تو نے میری منت مانگ لی. میرا جب بڑا بیٹا آیا تھا میں بہت شرمندہ ہوئی, میں شرمندگی کے آنسو رو رہی تھی کہ میں بی بی کو کیا منہ دکھاؤں گی, مگر اس چھوٹے بیٹے نے میری لاج رکھ لی. اب جو اس کا لاشا اس طریقے سے آیا ہے کہ یہ شہزادہ قاسم کی نسبت لگ گئی, اس کو علی اصغر کی نسبت لگ گئی, میں بی بی کے سامنے سرخرو ہو کے بتا سکتی ہوں, بی بی میں آپ کر آپ کے بیٹے کو پامال کیا گیا, اگر آپ کے بیٹے کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, میرا بیٹا بھی سالم اس وقت واپس نہیں آیا, میرے بیٹے نے میری لاج رکھ لی, جناب سیدہ میری اس قربانی کو قبول کیجیے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.